اپنی زندگی کے 40ویں سال جب آپ کو غار حرا میں پہلی وحی ملتی ہے تو آپ پر ٹھیک وہی رد عمل ہوتا ہے جو ایک انسان پر ہونا چاہیے۔ آپ خوف زدہ حالت میں گھر واپس آتے ہیں۔ یہاں آپ کی بیوی خدیجہ ہیں۔ وہ خود واقعہ وحی سے الگ ہونے کی وجہ سے اس پوزیشن میں تھیں کہ اس کے بارے میں غیر متاثر رائے قائم کر سکیں۔ چنانچہ وہ آپ سے کہتی ہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے روزگاروں کو کمانے کے قابل بناتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ بحوالہ صحیحین عن عائشہ۔ دعوت کی جد و جہد کے سلسلے میں آپ کے یہاں وہی فطری ترتیب نظر آتی ہے جو کسی نئے ماحول میں ایک داعی کو پیش آتی ہے۔ حالات کا تقاضا تھا کہ اولاً پوشیدہ طور پر کام کیا جائے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ علی بن ابی طالب آپ کے گھر میں آئے، اس وقت آپ اور حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، اے محمد، یہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اللہ کا دین جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا اور اس کی تبلیغ کے لیے اپنے رسول بھیجے۔ میں تم کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی عبادت کی تلقین کرتا ہوں، اور یہ کہ تم لات و عزا کو ماننا چھوڑ دو۔ علی بن ابی طالب نے کہا، یہ ایسی بات ہے جس کو آج سے پہلے میں نے نہیں سنا۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اپنے باپ ابو طالب سے اس کی بابت بات نہ کر لوں۔ آپ کو یہ پسند نہیں آیا کہ اعلان سے پہلے یہ راز کھل جائے۔ آپ نے کہا، اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے تو اس معاملے کو پوشیدہ رکھو۔ علی بن ابی طالب اس رات رکے رہے، پھر اللہ نے ان کے دل میں اسلام ڈال دیا۔ اگلے روز صبح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد، کل آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا، گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات و عزا کو نہ مانو، اور جن کو خدا کا شریک و سہیم بنایا جاتا ہے ان سے اظہار بیزاری کرو۔ علی رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا اور اسلام لے آئے۔ اس کے بعد ابو طالب کے ڈر سے آپ کے پاس چھپ چھپ کر آتے رہے، اور علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، اس کو ظاہر نہ کیا۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ، جلد 3، صفحہ 24۔ اوس و خزرج کے ابتدائی مسلمان جب یثرب واپس ہوئے تو آغاز میں ان کا طریقہ بھی یہی تھا کہ خفیہ طور پر دعوتی کام کرتے۔ بحوالہ طبرانی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں شدت سے اس کام کا اہتمام رکھا کہ کوئی اقدام اس وقت سے پہلے نہ کیا جائے جبکہ اس کی طاقت پیدا ہو چکی ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 38 صحابہ جمع ہو گئے تو حضرت ابو بکر نے آپ سے ظہور کے لیے اصرار کیا، یعنی اب ہم لوگ سامنے آ جائیں اور کھلم کھلا تبلیغ کریں۔ مگر آپ کا جواب تھا، یا ابا بکر، انا قلیل۔ اے ابو بکر ابھی ہم تھوڑے ہیں۔ اسی طرح نبوت کے چھٹے سال جب حضرت عمر اسلام لائے تو انہوں نے آپ سے کہا، اے خدا کے رسول، ہم کیوں اپنے دین کو چھپائیں جبکہ ہم حق پر ہیں؟ اس کے برعکس دوسروں کا دین نمایاں رہے حالانکہ وہ باطل پر ہیں۔ آپ نے انہیں بھی یہی جواب دیا، یا عمر، انا قلیل۔ آپ کا یہی انداز مسلسل جاری رہا، یہاں تک کہ ہجرت کے بعد جب اسلامی طاقت ایک جگہ منظم اور مرتکز ہو گئی اور قریش فوج لے کر اس کے استحصال کے لیے آ گئے، اس وقت مقابلے کی اجازت دی گئی۔ بدر کے میدان میں جب آپ کے اصحاب نے اسلام دشمنوں سے مقابلہ شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ھذا یوم لہ بعدہ، گویا اہل اسلام کے لیے عملی اقدام کا وقت وہ ہوتا ہے جبکہ وہ اس پوزیشن میں ہو جائیں کہ اپنے اقدام سے اسلام کے لیے نیا مستقبل پیدا کر سکتے ہوں، اس سے پہلے عملی اقدام جائز نہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کو دعوت عام کی ذمہ داری سونپی گئی تو آپ کو احساس ہوا کہ یہ بہت بڑا کام ہے جس کے لیے ہماتن مصروف ہونا ضروری ہے۔ آپ نے چاہا کہ آپ کے خاندان کے لوگ آپ کی اقتصادی ذمہ داریوں میں آپ کے کفیل ہو جائیں تاکہ آپ اس کام کو بخوبی طور پر انجام دے سکیں۔ آپ نے اپنے مکان پر خاندان عبد المطلب کو جمع کیا جو اس وقت تقریباً 40 افراد پر مشتمل تھے، ایک روایت کے مطابق 30 آدمی جمع ہوئے۔ آپ نے ان کو بتایا کہ خدا نے مجھے نبوت عطا کی ہے، تم لوگ میرے ساتھ تعاون کرو تاکہ میں اس ذمہ داری کو ادا کر سکوں۔ اے خاندان عبد المطلب، میں تمہاری طرف خاص طور پر اور تمام لوگوں کی طرف عام طور پر بھیجا گیا ہوں، پھر تم میں سے کون مجھ سے اس پر بیعت کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی اور ساتھی ہوگا؟ تم میں سے کون میرے قرضوں اور میرے وعدوں کا ضامن بنتا ہے اور میرے پیچھے میرے گھر والوں کا ذمہ دار بنتا ہے اور وہ جنت میں میرا ساتھ ہوگا؟ ایک شخص بولا، اے محمد، آپ تو ایک سمندر ہیں، کون اس ذمہ داری کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے؟ بحوالہ اخرج احمد عن عائشہ۔ آپ کا خاندان آپ کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ عباس بن عبد المطلب آپ کے چچا تھے، وہ اقتصادی حیثیت سے اس پوزیشن میں تھے کہ آپ کی ذمہ داری لے سکیں، مگر وہ بھی خاموش رہے۔ مگر اللہ تعالی نے آپ کی نصرت فرمائی، اولاً آپ کی اہلیہ ختیجہ اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال مکی زندگی میں آپ کا اقتصادی سہارا بنا رہا۔ لوگوں کو دعوت حق پہنچانے کے لیے آپ بچوں کی طرح حریص تھے۔ ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے کہ مکے کے ممتاز لوگ ایک روز غروب آفتاب کے بعد کعبے کے پاس جمع ہوئے اور آپ کو بات چیت کے لیے بلایا۔ اس کے بعد روایت کے الفاظ یہ ہیں، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آئے، آپ کو خیال ہوا کہ شاید انہیں قبول حق کی طرف کچھ میلان ہو گیا ہے اور آپ قریش کی ہدایت کے لیے بے حد حریص تھے اور ان کی ہلاکت پر آپ پر بہت گراں گزرتی تھی۔ بحوالہ ابن جریر عن ابی عباس، مگر بلانے والوں نے آپ کو بحث مباحثے کے لیے بلایا تھا، نہ کہ بات ماننے کے لیے۔ چنانچہ طویل گفتگو کے بعد آپ غمگین واپس لوٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حزن اور افسوس کے ساتھ اپنے گھر واپس آئے، کیونکہ قوم سے جس چیز کی امید لگا کر گئے اس کو نہ پایا، وہ لوگ اس سے بہت دور تھے۔ بحوالہ تہذیب سیرت ابن حشام، جلد 1 صفحہ 68۔ اسی طرح ابو طالب کے مرض الموت میں جب لوگ ان کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر اپنے بھتیجے کے درمیان اپنی موت سے پہلے کچھ طے کر دیجئے۔ ابو طالب نے آپ کو بلایا اور پوچھا کہ قوم سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تقولون لا الہ الا اللہ وتخلعون ما تعبدون من دونه، مگر قوم اس کو ماننے پر تیار نہ ہوئی۔ اس کے بعد جب لوگ چلے گئے تو ابن اسحاق کی روایت کے مطابق ابو طالب نے کہا، بھتیجے، خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ تم نے قوم سے کسی مشکل چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ واللہ یا ابن اخی، مرائتو کا سالتہم شتتا، صفا 97۔ ابو طالب کی زبان سے یہ جملہ سن کر آپ کی جو کیفیت ہوئی وہ یہ تھی۔ راوی کہتے ہیں، یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے بارے میں امید پیدا ہو گئی اور آپ ان سے کہنے لگے، اے چچا، پھر آپ ہی اس کلمے کو کہہ دیجئے تاکہ قیامت کے دن میرے لیے آپ کی سفارش کرنا حلال ہو جائے۔ بحوالہ البدایہ و نہایہ۔ آپ مدعوی کی طرف سے ہر قسم کے اشتعال کو آخری حد تک برداشت کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد ہند بنت عتبہ بن ربیعہ آپ کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئی۔ آپ نے بیعت کے الفاظ ادا کرتے ہوئے حسب معمول یہ فرمایا، تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی؟ تو ہند فوراً بولی، وَحَلْ تَرَكْتَ لَنَا أَوْلَادَ أَنْ قَتَلُهُمْ، کیا آپ نے ہمارے لیے جنگ کے بعد کوئی اولاد چھوڑی ہے جس کو ہم قتل کریں؟ بحوالہ ابن کثیر۔ مگر آپ نے اس کے تنزیہ جملے کا کوئی اثر نہیں لیا اور اس کو خوشی کے ساتھ بیعت کر لیا۔ اس مشن کی راہ میں آپ نے نہ صرف اپنے وقت اور اپنے جسم اور دماغ کی ساری طاقت لگا دی، بلکہ اپنا سارا افاقہ بھی اس کی راہ میں قربان کر دیا۔ نبوت سے پہلے مکے کی ایک دولت مند خاتون سے نکاح کی وجہ سے آپ کافی مالدار ہو گئے تھے۔ مکے کی ابتدائی دور میں ایک بار سرداران قریش نے عتبہ بن ربیعہ کو اپنا نمائندہ بنا کر آپ کے پاس گفتگو کے لیے بھیجا۔ وہ آپ کے پاس پہنچ کر خود ہی مرعوب ہو گیا اور عتبہ اس کے بعد گھر بیٹھ رہا اور لوگوں کے پاس نہ گیا۔ ابو جہل نے کہا، اے برادران قریش، خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ عتبہ محمد کی طرف مائل ہو گیا اور اسے محمد کا کھانا پسند آ گیا، اور یقیناً اسے کسی حاجت کی بنا پر ایسا کرنا پڑا۔ آؤ ہم عتبہ کے پاس چلیں۔ چنانچہ وہ گئے۔ ابو جہل نے کہا، اے عتبہ، خدا کی قسم ہم کو اس لیے آنا پڑا کہ تم محمد کی طرف مائل ہو گئے اور ان کا معاملہ تم کو پسند آ گیا۔ اگر تمہیں ضرورت ہو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں تو تمہیں محمد کے کھانے سے بے نیاز کر دیں۔ عتبہ یہ سن کر بگڑ گیا اور قسم کھا کر کہا کہ میں محمد سے کبھی بات نہ کروں گا۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ جلد 3۔ اس طرح عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ ولید بن مغیرہ آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو قرآن سنایا، قرآن کے ادب سے اس کو شدید طور پر متاثر کیا۔ ابو جہل کو معلوم ہوا تو وہ ولید بن مغیرہ کے یہاں پہنچا اور اس سے کہا، لوگوں کا ارادہ ہے کہ تمہارے لیے مال جمع کریں کیونکہ تم کو محمد کے مال کی خواہش ہو گئی ہے۔ اس قسم کی مالی حیثیت سے آپ نے نبوت کا آغاز کیا، مگر 13ویں سال جب آپ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے پاس کچھ باقی نہ رہا تھا، حتیٰ کہ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے قرض لے کر سامان سفر درست کیا۔